بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج بھی ہم گزشتہ ہفتے کے بعض اہم عالمی اور علاقائی واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, مگر ایک مختصر وقفے کے بعد.
ایران جوہری اسلحے کا مخالف ہے, صدر احمدی نژاد. سیول میں گیلانی اوباما مذاکرات. کراچی میں تشدد اور بدامنی کی تازہ لہر. افریقی ملک مالی میں فوجی بغاوت کے بعد کی صورتحال. گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس اور صہیونی حکومت کی بے چینی.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے زاویہ انڈر اسکور نگاہ ایٹ دی ریٹ آف سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر.
جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم ان موضوعات کا جائزہ لیں گے. تو آئیے سب سے پہلے صدر مملکت کے ایک خطاب کا جائزہ لیتے ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیار ماضی کا حصہ ہیں, جنگ کا ہتھیار نہیں ہے. صدر مملکت کے جرمن ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے.
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے کہا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کا مخالف ہے اور وہ ان ہتھیاروں کے استعمال کو اخلاقیات اور انسانیت کے منافی جانتا ہے. ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے جرمن ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے مزید کہا کہ ایران بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں اور منصفانہ طرز عمل کے ساتھ ایٹمی توانائی سے استفادے کا خواہاں ہے, اور وہ اسی اصول پر تاکید کے ساتھ دباؤ اور دھمکیوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران این پی ٹی کا رکن ملک ہے اور اس کی ایٹمی سرگرمیاں ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کی زیر نگرانی جاری ہیں. ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے نے اپنی رپورٹوں میں بار بار اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران این پی ٹی کی پابندی کر رہا ہے. بنابراہ ایران کا اس ایجنسی کے قوانین کے تحت اپنے حقوق سے بہرہ مند ہونا فطری امر ہے. لیکن اس حقیقت کے باوجود امریکی صدر نے پیر کے دن جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں جوہری سلامتی کے بین الاقوامی اجلاس کے موقع پر ایک بار پھر بے بنیاد الزامات کو دہراتے ہوئے ایران سے کہا کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام ترک کر دے اور بقول ان کے تصادم کی پالیسی سے پرہیز کرے. امریکہ اور اس کے ہمنوا ممالک کے رویے سے اس حقیقت کی تصدیق ہوتی ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر دباؤ ڈالے جانے کی وجہ ایٹمی معاملے پر اس کی تشویش نہیں ہے, کیونکہ اس تشویش کی کوئی وجہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کی دشمنی کا سبب اس کی تسلط پسندانہ اور اجارہ دارانہ پالیسیاں اور ایران کی ترقی و پیش رفت پر اس کی کینہ توزی ہے. امریکہ ایران پر دہشت گردی کی حمایت, انسانی حقوق کی مخالفت اور ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کی کوشش کے الزامات لگا کر وہی غلطیاں دہرا رہا ہے جس کا ارتکاب وہ ماضی میں کرتا رہا ہے. امریکہ کے ایران مخالف اقدامات کا آغاز انقلاب اسلامی کی کامیابی کے ساتھ ہی ہو گیا تھا. ان اقدامات میں امریکی بینکوں میں موجود ایرانی اثاثوں کا منجمد کیا جانا, مشرقی ایران میں واقع طبس کے علاقے میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ناکام کوشش, ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران صدام حکومت کی حمایت, عراق کو اسلحہ فراہم کرنا, ایران کے تیل بردار بحری جہازوں پر حملہ اور خلیج فارس میں ایران کے ایک مسافر بردار ہوائی جہاز پر حملہ اور اس میں سوار 290 افراد کا قتل عام جیسے اقدامات شامل ہیں. امریکہ کے ایران مخالف مقاسمانہ اقدامات کا سلسلہ بدستور جاری ہے. اب امریکہ ایران پر وسیع پیمانے پر پابندیاں لگا کر ایران کی ترقی و پیش رفت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتا ہے. البتہ ایران کے خلاف سیاسی لفاظی اقتصادی پابندیاں اور فوجی دھمکیاں سالہ سال سے جاری ہیں, لیکن امریکہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ملت ایران کے ارادے پر ان پالیسیوں کا کبھی کوئی اثر نہیں پڑا ہے. جیسا کہ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا ہے کہ یہ پالیسیاں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گی اور امریکہ کو اپنے رویے میں اصلاح کرنا ہوگی. اسلامی جمہوریہ ایران اپنی ترقی و پیش رفت کے مقصد سے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کا پکا ارادہ رکھتا ہے اور وہ دباؤ کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہے گا. جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے حال ہی میں فرمایا ہے کہ اگر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی گئی تو وہ بھی ممکنہ حملے کی سطح کا ہی جوابی حملہ کرے گا.
جناظرین گزشتہ دنوں پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور امریکہ کے صدر باراک اوباما نے سیول میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور واشنگٹن اسلام آباد تعلقات میں کشیدہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ رپورٹ ایک پیش خدمت ہے اس حوالے سے کہ اس ملاقات میں اور کیا باتیں ہوئیں۔
جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں جوہری سیکیورٹی اجلاس کے موقع پر امریکی صدر باراک اوباما اور پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی ملاقات ہوئی۔ پاکستان کے باخبر ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں امریکی صدر نے امید ظاہر کی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ واشنگٹن کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کے بارے میں منصفانہ فیصلہ اور امریکہ کی سیکیورٹی کی ضروریات پر توجہ دے گی۔ باراک اوباما نے اسی طرح کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ تعلقات کے مستقبل کے بارے میں اپنے فیصلے میں امریکہ کے لیے باعث مشکلات مسائل من جملہ دہشت گردی کے خلاف مہم کو بھی مد نظر رکھے۔ گزشتہ سال نومبر کے مہینے میں پاکستان کے سرحدی علاقے مہمند ایجنسی میں پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر نیٹو کے حملے کے بعد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ نیٹو کے اس حملے پر کے جس میں 24 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے تھے، حکومت اسلام آباد نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تورخم اور چمن کی سرحدوں کو بند کر دیا تھا، جو افغانستان میں تعینات غیر ملکی فوجیوں کے لیے ایندھن اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی کے لیے اہم راستے شمار ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال نومبر کے مہینے سے جب بھی نیٹو کے ٹرکوں اور آئل ٹینکروں کے لیے سرحدیں کھولے جانے کا کوئی مسئلہ اٹھا تو پاکستان کے عوام اور مختلف قومی، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے شدید مخالفت کی گئی۔ کچھ عرصے قبل بھی پاکستان کے مختلف قومی اور مذہبی گروپوں نے اپنے ایک بیان میں نیٹو کے ٹرکوں اور آئل ٹینکروں کے لیے سرحدیں بند رکھنے کی پالیسی پر نظر ثانی کے بارے میں پاکستان کی پارلیمنٹ کے کسی بھی طرح کے فیصلے پر خبردار کیا تھا۔ جنگ افغانستان میں امریکہ کے لیے پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن، اسلام آباد کے ساتھ جاری کشیدگی پر امریکہ کے سیاسی و فوجی حکام کی جانب سے اظہار تشویش اور نیٹو کے ٹرکوں اور آئل ٹینکروں کے لیے سرحدوں کا بند رکھا جانا انتہائی اہم مسائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے ملاقات میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری کو اپنے ملک کی ضرورت قرار دیا اور پاکستان کی پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ وہ دہشت گردی کے خلاف واشنگٹن کی نام نہاد جنگ کے تناظر میں وائٹ ہاؤس کی پوزیشن کو سمجھے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے پاکستان کی پارلیمنٹ سے یہ درخواست ایسی صورت میں کی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کو ایجنڈے میں شامل کر رکھا ہے، تاہم ابھی اس سلسلے میں کسی فیصلے کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ نیٹو کے ٹرکوں اور آئل ٹینکروں کے لیے تورخم اور چمن کی سرحدیں کھولنے کے لیے اس تنظیم کے ساتھ مشروط تعاون کے بارے میں پاکستان کے بعض حکام، من جملہ اس ملک کے وزیر دفاع کے موقف کے پیش نظر یہ بعید معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعاون منقطع کیے جانے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی۔ چنانچہ اس بات کے مد نظر کہ پاکستان ان تین ملکوں میں شمار ہوتا ہے جو امریکہ سے زیادہ امداد حاصل کرتے ہیں، واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کو جاری رکھنا اسلام آباد کے لیے کلیدی مسئلہ ہے۔
ناظرین، پاکستان کے صنعتی اور تجارتی مرکز کراچی میں حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں اور گزشتہ تین روز کے دوران ہونے والی بدامنی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک درجن سے زائد لوگ مارے گئے ہیں، متعدد گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا ہے۔ ممتاز سجیہ نگار قیصر خان کراچی کی صورتحال کا جائزہ کچھ اس طرح سے لیتے ہیں، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔
کراچی میں یہ جو موجودہ جو حالات خراب ہیں، اس میں ایک تو یعنی وہ سازش نظر آتی ہے جو کہ کافی دنوں سے، یعنی جس کی بانی مبانی پاکستان میں سیاست کے اوپر مسلط ہونے والا جو ضیاء الحق تھا، اس نے مختلف مذہبی اور لسانی تنظیمیں جو ہے وہ بنوائی تھیں اور ان کے اثرات جو ہے وہ ہمیں آج نظر آ رہے ہیں۔ ابھی جو جس قسم کے جو واقعات ہوئے ہیں، یہ بھی اسی قسم کی ایک کڑی ہے اور لازماً ان کے پیچھے یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کو آپس میں لڑوا کر یا تو لسانی اقرار دے دیا جاتا ہے یا پھر کاروانہ فسادات میں ان کو نام دیے جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے لازمی امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، ان کی سازشیں، ان کی سرمایہ کاری جو ہے وہ ساری کار فرما ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے ہمارے پاس ادارے ہیں، یہ بھی کسی طریقے سے پیچھے نہیں رہتے۔ اس وقت پاکستان کراچی کے اندر بے تحاشا اسلحہ موجود ہے जिसका इतराफ वजीर दाखिला ने पिछले दिनों किया भी है कि कराची में असला बहुत ज्यादा हो गया है, और अभी इस 6 माह के अंदर तो इन्होंने 16,000 लाइसेंस जो है वो इन्होंने दिए हैं, और वो इस नाम से दिए हैं कि कारोबारी जो है वो लाइसेंस लें और अपनी हिफाजत खुद करें। इसके अलावा जो लिसानी ये जो जमातों के जो लोग हैं ये इस किस्म के वाकयात करवाते हैं, और इसके पीछे भी कोई ना कोई जो इनके मुख्तलिफ अवामल होते हैं जो कारफरमा होते हैं। कराची के जो हालिया वाकयात हैं इसमें ऐसी एक साजिश नजर आ रही है कि इसमें लिसानी जमातों का टकराव कराया गया है, और उसके बाद इसको वही लिसानी जमातों के जो सरबराह हैं खुद बैठकर बयान भी दे देते हैं कि हमें इस कत्ल पर जो है मजम्मत भी करते हैं, हमें इसका अफसोस भी है, लेकिन पीछे जो इन्हीं लोगों के हाथ होते हैं। इसमें अगर ये एजेंसियां ये काम करवाती हैं या उनके पीछे जो भी और अवामल जो मैंने जैसे मैंने जिक्र किए हैं गैर मुल्की जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे वाकयात करवाते हैं, असल में इन तंजीमों की नब्जें चेक कर रहे होते हैं कि इस वक्त इनकी क्या सूरत हाल बनी हुई है। उसमें ये होता है कि ये देख रहे होते हैं कि इस वक्त इनकी जो ताकत है कहां तक पहुंच चुकी है, और उसके बाद ये फैसला करते हैं कि अब हमें किस वक्त किस से क्या काम लेना है। और ये जो मैं जो समझ रहा हूँ, जो मुझे इस बात की समझ आ रही है, जो हालिया वाकयात हुए हैं ये इस बात का पेश खैमा भी लग रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि अब कराची में तकरीबन पिछले 7-8 महीनों से बड़ा अमन चला आ रहा था, लेकिन ये है कि जो पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में जो कुछ हुआ है इससे एक दफा फिर कराची पूरे का हालात जो है वो तयबाला हो गए हैं, और माशी तौर पर अगर कराची एक दिन बंद रहे तो उसमें अरबों डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान होता है, जिससे लाजमी जो पाकिस्तान की मुखालिफ कुवतें जो अंदर बैठी हैं जो बाहर बैठी हैं उनको फायदा होता है, और वो इस चीज को देखकर वो खुश होती हैं। हुकूमत की अपनी मजबूरियां हैं। अब यही दो जमातें जो टकराई हैं आपस में, एक ने दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, और वो दोनों हुकूमत के दाएं और बाएं हाथ पर बैठी हैं, दोनों हुकूमत की इतिहादी जमातें हैं। हुकूमत बजात खुद कमजोर है, अगर वो इतिहादियों का सहारा छोड़ दे तो हुकूमत खुद जो गिर जाती है, इसलिए उनको ये चीज देखनी होती है कि अपनी हुकूमत भी चलानी है, अपना काम भी पूरा करना है, अपना जो टेन्योर उनको पूरा करना है, और इन जमातों को खुश भी रखना होता है। इस वजह से हुकूमत की अपनी गिरफ्त जो है वो बड़ी कमजोर होती है।
नाज़िम, बरआज़म अफ्रीका के मुल्क माली में फौजी बगावत के बाद हालात कशीदा हैं, सूरत हाल किस तरफ जा रही है, पेश खिदमत है इस रिपोर्ट में।
अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की हाई कमिश्नर नावी पिल्लई ने अफ्रीकी मुल्क माली में फौजी बगावत के बाद रूनुमा होने वाले हालात पर गहरी तश्वीश जाहिर की है। पिल्लई ने माली में 29 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात से कबल होने वाली फौजी बगावत को तश्वीशनाक करार दिया और कहा कि माली में ताकत के जरिए होने वाली तब्दीली के इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर मनफी असरात मुरतब होंगे। पिल्लई ने गुज़श्ता 2 अशरों के दौरान माली में कानून और जमहूरियत की बालादस्ती का जिक्र करते हुए ख्वाहिश जाहिर की कि ये मुल्क दोबारा अपने कानूनी रास्ते पर लौटे। माली में फौजी बगावत के बाद इलाकाई और आलमी तंजीमों ने एक बयान में बगावत की मजम्मत की है। उधर दारुल हुकूमत बामाको में हजारों लोगों ने बागी फौजियों की हिमायत में मुजाहरे किए, और फ्रांस आलमी तंजीमों और माजूल सदर आमादो टोनी तोरा की मुखालफत में और बागी रहनुमा आमादो सानोगो की हिमायत में नारे लगाए। बागी फौजी हुकाम का कहना है कि मुल्क के शुमाली इलाके की शोरिश पर काबू पाने में सदर की नाअहली को देखते हुए उन्होंने बगावत की। कुछ माहिरीन का कहना है कि फौज को वसायल और साजो सामान की फराहमी और मुल्क को संजीदा बहरान से दोचार कर देने वाली शुमाली इलाके की शोरिश पर कंट्रोल में सदर की नाकामी मुल्क में फौजी बगावत की असली वजह है। इस वक्त शुमाली इलाकों का बहुत बड़ा हिस्सा शोरिश करने वाले गिरोहों के कब्जे में जा चुका है, जिससे मुल्क की अर्जी सालिमियत खतरे में पड़ गई है। माहिरीन का कहना है कि माली की सूरत हाल में बैरूनी अनासिर के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चुनांचे माली के हालात के ताल्लुक से फ्रांसीसी हुकाम का रद्द अमल भी काबिल गौर है। माली में बगावत होती ही फ्रांस की हुकूमत ने आमादो तोमानी तोरा की उनके ओहदे पर बहाली की कोई बात नहीं की, बल्कि जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाने पर जोर दिया। हालांकि माली के साबिक सदर ने शफाफ और आजादाना तौर पर होने वाले इंतखाबात में फतह हासिल करके मुल्क का इख्तदार संभाला था, लेकिन ऐसा लगता है कि फ्रांस की हुकूमत की नज़र में उनका कोई एतबार नहीं था। तोरा के बारे में फ्रांस का ये मौकिफ इसलिए फितरी मालूम होता है कि वो माली में फ्रांसीसी फौजियों की मौजूदगी के मुखालिफ थे और शुमाली इलाकों के अस्करियत पसंदों से लड़ने के लिए फ्रांस की तरफ से फौजी इमदाद की पेशकश को कबूल करने पर तैयार नहीं थे, जबकि फ्रांस इस इलाके में अपनी फौजी मौजूदगी की मुखालफत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। माहिरीन का कहना है कि फ्रांस अब मुमकिन तौर पर माली में अपनी फौजी छावनी बनाने की कोशिश करेगा। माली के शुमाली खित्ते और सरहदी इलाकों में फैली बदअमनी में मगरबी हुकूमतों का बुनियादी किरदार है। ये इलाका जियो पोलिटिकल अहमियत का हामिल है। यहाँ तेल और गैस के जखायर हैं और यूरेनियम जैसे अहम तरीन मादे की खानें पाई जाती हैं, लिहाजा आलमी तगैयरात में इसका खास मकाम है। चुनांचे मगरबी ममालिक दहशतगर्दी के मुकाबले और क्याम अमन के बहाने इस इलाके में अपनी फौजी मौजूदगी जारी रखने के लिए कोशां हैं।
और नाज़रीन अब आखिर में जिक्र करते हैं फलस्तीन का, जहां आज यौम उल अर्ज मनाया जा रहा है। दुनिया भर से अमन कारकुन इसराइल की सरहदों के करीब पहुंच गए हैं और मुजाहरों की इत्तिलात मौसूल हो रही हैं। खुद मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में मुजाहरे किए जा रहे हैं और यौम उल अर्ज के मौके पर और फलस्तीनी अपने हक के खुद इरादियत का मुतालबा कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज सजिया निगार सईदी साहब। सईदी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। सईदी साहब, यौम उल अर्ज आज फलस्तीन में मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले अपने नाजरीन के लिए ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये बताइए कि ये यौम उल अर्ज का पस मंजर क्या है और किस तरह से इसको यौम उल अर्ज करार दिया जाता है फलस्तीन के लिए।
आपके और आपके नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि यौम उल अर्ज की मुनासिबत से ये कहना जरूरी है कि आप जानते हैं कि 1948 में मगरबी मुल्कों की हिमायत से, बिलखसूस बरतानिया की हिमायत से सेहूनी हुकूमत ने अर्ज़ फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। इस दिन की मजम्मत और अर्ज फलस्तीन पर सेहूनी हुकूमत के कब्जे की मजम्मत के लिए जो है वो मिल्लत फलस्तीन हर साल यौम उल अर्ज के मौके पर जो है वो मुजाहरे करते हैं ताकि अपने हक खुद इरादियत और सेहूनी हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयों और तशद्दुद आमेज इकदामात की मजम्मत कर सकें और अपने हुकूक पर ताकीद कर सकें। आप जानते हैं कि फलस्तीन अर्ज फलस्तीन पर सेहूनियों के गासिबाना कब्जे की 60 साला तारीख है। इस दौरान फलस्तीनी कौम की मुतअद्दिद तहरीकें सामने आईं और अरब ममालिक से भी सेहूनी हुकूमत की कई जंगें हुईं। फलस्तीनी कौम अपनी जद्दोजहद को जिंदा रखने के लिए अर्ज यौम उल अर्ज पर एहतजाज करती है और सारी दुनिया में फलस्तीनी कॉज को जिंदा रखने का सबूत देती है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हम यौम उल अर्ज को सिर्फ एक अलामती दिन करार नहीं दे सकते बल्कि ये अलामती दिन होने से कहीं बालातर है। देखें, जब सेहूनी हुकूमत ने अर्ज़ फलस्तीन पर कब्जा किया तो उसने ये साजिश की थी कि फलस्तीनियों की پہلی نسل کو، یعنی 1948 کے زمانے سے پہلی نسل کو نابود کر دے اور جو دوسری نسل آئے گی اس کو فلسطین کے مسئلے سے منحرف کر دے، جیسا کہ اس کا نمونہ آپ کو امریکاز میں ملتا ہے جہاں پر یورپی سامراج نے جو ہے وہ سرخ فام افراد کو، جو مقامی افراد تھے، ان کی نسل کو تباہ کر دیا تھا. اسی طرح سے یہ تجربہ فلسطین میں بھی دہرائے جانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن سامراج اور اس کا بغل بچہ اسرائیل اور صہیونی حکومت اس سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور اس کی
بہت بہت شکریہ عباس علی سیدی صاحب. اگر ہمارا رابطہ ہو گیا ہے نئی دہلی اسٹوڈیو سے، تو میں جانا چاہوں گا اپنے ممتاز سازی نگار جہاں موجود ہیں، قمر آغا صاحب. قمر آغا صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. قمر آغا صاحب، بات ہو رہی ہے ارض یوم الارض فلسطین کی اور اس سے متعلق ہونے والے مظاہروں کی. عباس علی سیدی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یوم الارض اب صرف فلسطین کے علاقوں تک محدود نہیں رہا ہے بلکہ یہ ایک عالمی حیثیت اختیار کر گیا ہے. اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل مارچ ٹو غزہ کے عنوان سے یا گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس کے عنوان سے پوری دنیا سے جو ہے وہ امن کارکنوں کے قافلے جو ہیں وہ اسرائیل کی سرحدوں کے نزدیک جو ہیں پہنچ گئے ہیں اور مظاہروں کی اطلاعات آ رہی ہیں. خود مقبوضہ فلسطین کے اندر جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا امپیکٹ اور اثر کیا ہوگا عالمی سطح پر فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے، کہ جو یوم الارض ایک عالمی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے.
میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب پوری دنیا میں پبلک اوپینین جو ہے وہ بالکل بدلتی چلی جا رہی ہے. ابھی تک یہ تھا کہ یہ فلسطین کی حمایت جتنے بھی تھی ایشیا اور افریقی دیش کرتے تھے، پھر بعد میں لیٹن امریکن دیش کرنے لگے تھے، لیکن اب یورپ اور امریکہ سے بھی کافی لوگ ان کی حمایت میں آ رہے ہیں اور کھل کے. انفیکٹ یہ شروعات ہی یورپین نان گورنمنٹل آرگنائزیشن نے اس طرح کی تھی، جس میں فلسطینی وہاں پہ جو رہ رہے ہیں فلسطینی ان کے ساتھ لوکل لوگوں نے مل کے یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک آرمیڈا نکالا تھا. پھر اس کے بعد اور کاروانس کا بھی سلسلہ جاری ہوا ہندوستان سے. ابھی جو کاروان ایک دوسری دفعہ یہ کاروان گیا ہے، اس سے پہلے غزہ میں گیا تھا 2 سال پہلے، اب کی دفعہ اس وقت وہ لبنان میں پہنچ چکا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس میں انٹرنیشنل سالیڈیریٹی کا یہ دن ہے، جس میں ہر دن ہر ملکوں میں تقریباً اس وقت یوم الارض منایا جا رہا ہے، ان کی سپورٹ میں لوگ زیادہ زیادہ آ رہے ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی سپریمیسی کو چیلنج کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس سال وہ اس کی بارڈر تک جائیں گے، اور کوشش کریں گے جیروزلم جانے کے لیے اور یا غزہ کے اندر جانے کے لیے بھی ان کی کوشش بنی ہوئی ہے. حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہوگا، لیکن بہرحال وہ اس کی بارڈر تک جا کے اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب آپ کی منمانی نہیں چلے گی، دنیا آپ کی جو اسکیمیں تھیں اس کو وہ بالکل کھل کے پردہ اس کا پردہ فاش ہو چکا ہے، اور جنتا بالکل سبھی لوگ مل کے ان کی آزادی کی. دیکھیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو تقریباً 100 سال سے چل رہا ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ابھی تک اس ان لوگوں کو آزادی نہیں مل پائی ہے، اور ان کے ساتھ جو دھوکہ دھڑی جس طریقے سے ہوا اس کی کوئی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، جس طریقے سے ان کا. اور پھر یہی نہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے لگاتار، کوئی معمولی ظلم نہیں، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں یا وہ لوگ وہاں کے لگاتار دیتے چلے جا رہے ہیں، جن حالات میں وہ ویسٹ بینک یا غزہ اسٹرپ میں رہ رہے ہیں، یہ بہت افسوسناک ہے سبھی کے لیے میں سمجھتا ہوں. اور جب تک کہ گلوبل اس کے لیے موبلائزیشن نہیں ہوگا، دنیا بھر میں اس کے لیے لوگ نہیں نکلیں گے سڑکوں پہ، میں سمجھتا ہوں تب تک مسئلہ حل ہوگا. عرب کسی حد تک اگر دیکھا جائے تو بالکل ناکامیاب ہو گئے ہیں اس وقت، بہت بری حالت میں آپس میں ان کا بہت ڈویژن ہو چکا ہے، کوئی ان کے سننے والا نہیں ہے وہاں پہ. جس قسم کی حکومتیں ہیں آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا وہ فلسطین کے لیے صرف زبانی بات چیت کرتے ہیں، یہی نہیں بلکہ جو ملک فلسطین کی سپورٹ میں آئے تھے ان کے خلاف بھی، جیسے سیریا ہے یا ایران ہے، ان کے خلاف بھی لگاتار سازشیں کر رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں سمجھتا ہوں یوم الارض منانا ایک بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے, اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں اور زور دیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ, میں حکومتوں کی بات کر رہا ہوں, عرب عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں, عرب عوام ضرور چاہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو جی, لیکن زیادہ تر حکومتیں وہاں ایسی ہیں جن کو اس کی کوئی فکر نہیں.
جی قمر آغا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں پروگرام میں شرکت کے لیے. کیونکہ پروگرام میں وقت کم ہے تو ہم اپنے اسٹوڈیو میں موجود ممتاز سجدہ نگار سعیدی صاحب سے ہی اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. قمر آغا صاحب, آپ کو میں خدا حافظ کہتا ہوں. سعیدی صاحب, یوم الارض فلسطین پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور اسرائیل نے ان مظاہروں کو کچلنے کے لیے پوری طرح سے تیاری کر لی. آخر اسرائیل کو خوف کیا ہے؟ یہ تو پرام لوگ ہیں, صرف ایک احتجاجی مظاہرہ ہی کر رہے ہیں نا. اسرائیل کو اس چیز کا کیا خوف ہے کہ وہ کیوں ان مظاہروں کو کچلنے کی کوشش کر رہا ہے؟
میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے ارض فلسطین پر صہیونی حکومت کا قبضہ ہوا ہے, اسی زمانے سے جو ہے وہ صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت شروع ہو چکی تھی, اور رفتہ رفتہ یہ مزاحمت بڑھتی گئی, اور اس کا بھرپور جلوہ ہم جنوبی لبنان میں صہیونی حکومت کی شکست میں دیکھتے ہیں. سن 2000 میں جب صہیونی حکومت کو لبنانیوں نے باہر نکال پھینکا اور صہیونی حکومت کے خلاف جو ہے وہ کامیابی حاصل کی, تو صہیونی حکومت جو ہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئی, اور صہیونی حکومت نے مکمل طرح سے جو ہے وہ اپنی بقا کو خطرے میں دیکھنا شروع کیا. کیونکہ یوم الارض کے مظاہرے جو ہے وہ رفتہ رفتہ ایک وسیع تحریک میں تبدیل ہو رہے تھے, لہذا صہیونی حکومت ہر اس جد و جہد اور ہر اس اقدام کو کچلنے کی کوشش میں لگ گئی جو اس کے خلاف انجام پا رہے تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جنوبی لبنان کے جیالوں نے بھی صہیونی حکومت کو نکال پھینکا تھا. اس کے بعد صہیونی حکومت نے یہ کوشش کی کہ لبنان کی سرحدوں پر بھی اس کے خلاف مظاہرے نہ ہونے پائیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ صہیونی حکومت قوموں کے مظاہروں سے جو اس کے خلاف ہوتے ہیں اپنی بقا کو خطرے میں محسوس کرتی ہے, اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اب اس کی موجودیت اور اس کی بقا جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے, اور عالمی رائے عامہ کے مطالبات بھی جو ہیں وہ صہیونی حکومت پر شدید دباؤ ان سے پڑتا ہے. لہذا صہیونی حکومت ہر طرح سے اپنے خلاف جد و جہد اور مظاہروں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. لہذا
بس علی سیدی صاحب, ہمارے پاس ایک منٹ کا وقت ہے, یہ اس پوری صورتحال کا نتیجہ آپ کے خیال میں کیا نکلے گا؟ کیا کس حد تک جو ہے وہ گلوبل مارچ ٹو بیت المقدس اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکے گا؟ ایک منٹ کا وقت ہے.
میرے خیال میں گلوبل مارچ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہلے تو یہ ملت فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ یک جہتی اور اتحاد کی علامت ہے, اور انشاءاللہ اس کا ثمرہ اس طرح سے نکلے گا کہ صہیونی حکومت پوری طرح سے نابود